بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. الله تعالى شأنه هم مسكين بر هم نالائق بر هم نا اهل بر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں علم نبوت کی حفاظت اور علم نبوت کی اشاعت کے لیے قبول کر لیا. اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک جو اس کام کو کر رہا ہے. اس میں لاکھوں انسانوں نے اپنی زندگیاں کھپائی ہیں, اپنے پیسے کھپائے ہیں, اپنی محنت کھپائی ہیں, اپنی صلاحیتیں کھپائی ہیں. لاکھوں انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک. اور یہ جو انسٹیٹیوشن ہے, اس انسٹیٹیوشن کا ایک ہی کام رہا ہے, اس مشینری کا ایک ہی کام رہا ہے, علم کو لو, عمل کرو, آگے پہنچاؤ اور عمل کراؤ. اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا کام ہے, یہ نبیوں والا کام ہے. یہ کامل درجے میں نبیوں والا کام یہ ہے کہ پورا دین سیکھو, عمل کرو, پورا دین دوسروں تک پہنچاؤ اور عمل کراؤ. قرآن کے الفاظ, قرآن کی تفسیر, احادیث شریفہ, اس سے نکلنے والے مسائل فقہ کی شکل میں, یہ جو پورا دین ہے, پوری شریعت ہے, علماء اور طلباء اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں, اس کی اشاعت میں لگے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا دین اللہ تعالی شانہ سے حاصل کیا. پورا دین, عقائد, معاملات, معاشرت, عبادت, حسن اخلاق, سب کو پورا دین. اس پر خود عمل کیا اور خود لینے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وہ پورا دین صحابہ کو پہنچایا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ ما عام ہے, بلغ ما, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب پہنچائیے, بلغ اب تبلیغ کیجیے, یعنی پہنچائیے. ما انزل الیک من ربک, وہ ساری چیزیں آپ کی طرف, آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کی گئی ہے. پوری شریعت جو نازل کی گئی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پہنچایا, خود اس پہ عمل کیا, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تک پہنچایا, اور پہنچانے کے ساتھ اس کی بھی نگرانی کی کہ وہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں. آپ کی ذمہ داری کیا تھی, یتلو علیہم آیات, الفاظ کو پہنچانا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پھر کتاب اللہ کی تشریح کرنا اور سنت رسول سکھانا, وَيُزَكِّيهِمُ اور تزکیہ کرنا, اسے کہ تزکیہ کے نتیجے میں انسان عمل پہ آتا ہے. تو عمل پہ لانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے، یہ انبیاء کا کام ہے. جو پوری شریعت کو حاصل کرتے ہیں، اس شریعت پہ خود عمل کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچا کر دوسروں کو عمل پہ لاتے ہیں، یہ اکمل درجے کی تبلیغ ہے، جسے آپ تعلیم بھی کہہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ شانہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ جو ایک انسٹیٹیوشن ہے بہت بڑا، جس میں امت کے جو چوٹی کے لوگ ہیں وہ سب شامل ہیں، امت کے جتنے چوٹی کے لوگ ہیں وہ آپ کو اسی انسٹیٹیوشن میں ملیں گے، کسی اور جگہ نہیں ملیں گے. اب کسی بھی بڑے آدمی کا نام لیجئے اور پھر سوچئے تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ ہاں وہ بھی اسی گروپ کے آدمی ہے، وہ بھی اسی گروپ کے آدمی ہے، وہ بھی اسی گروپ کے آدمی ہے، وہ بھی اسی گروپ کے آدمی ہے. آپ نام لینے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی گروپ کے آدمی ہے، آپ نام لینے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی گروپ کے آدمی ہے، اب نام لینے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا اسی گروپ کے آدمی ہے، اب نام لینے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی گروپ کے آدمی ہے، اب نام لینے علقمہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسی گروپ کے آدمی ہے، اب نام لینے مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا اسی گروپ کے آدمی ہے، اب نام لینے امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا، امام ابو داؤد کا، امام ابن ماجہ کا، امام نسائی کا، تمام محدثین کا رحمہ اسی گروپ کے آدمی، اب نام لینے امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اسی گروپ کے آدمی ہے، اب نام لینے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا شریمت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا اسی گروپ کے آدمی، اب نام لینے شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ اسی گروپ کے آدمی ہے، اب نام لینے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا عمر پالنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا عبید اللہ بلیاوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اسی گروپ کے آدمی ہے. اللہ کا کتنا کرم ہم پر ہوا کہ ہمارے استحقاق کے باوجود، ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود، وداؤٹ آور ڈیزرونگ، اس گروپ میں جس میں امت کے ایلیٹس ہیں ہمیں بھی شامل کر دیا، ہمیں اس کی ممبرشپ مل گئی. ہم نے ممبرشپ لی نہیں، اللہ نے ممبرشپ دلوائی. اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اس عظیم الشان نعمت کا استحضار دل دماغ میں پیدا کرنا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت اللہ نے میرے اوپر فرمائی ہے، ریئلائز کرنا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. اور یہ ریئلائز کر کے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، کم سے کم زبانی شکر تو شروع ہو جائے کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ میرے جیسا آدمی، میرے والد تاجر، میرے دادا تاجر، میرے پردادا تاجر، میرے سارے چچے تاجر، میرا پورا خاندان تاجر، ہمارے خاندان میں علم کا کوئی چرچا نہیں اور آپ نے مجھے لا کر کے یہاں بٹھا دیا، بہت بڑا کرم ہوا یہ اللہ کا. میرے خاندان میں سب پروفیشنلز، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی لوئر ہے، کوئی بیرسٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، پورا خاندان پروفیشنل سے بھرا ہوا اور مجھے آپ نے اس میں لگا دی. اللہم لک الحمد. اور اس پر خوشی محسوس کرے کہ میں طالب علم ہوں، طالب علم ہونے پر خوشی محسوس کرے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑا آنر، بہت بڑی سعادت. کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں طلب علم میں لگایا ہے. کام ہمارا کیا ہے؟ کام ہمارا کیا ہے؟ علم کو سیکھنا، امپورٹ کرنا، اور امپورٹ کرنے کے بعد سکھانا، امپارٹ کرنا. امپورٹ اور امپارٹ، یہ ہمارا کام ہے. اور علم چونکہ بہت وسیع ہے، اس لیے نبی کی شان تو عجیب و غریب ہوتی ہے کہ وہ تو پوری شریعت کو خود اٹھا لیتا ہے اپنے سینے پر، پوری شریعت کو. لیکن بعد میں لوگ جماعتوں کی شکل میں پوری شریعت کو اٹھاتے ہیں. تو جو چیز عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تھی، ان میں سے بعض چیزیں وہ ہوں گی جو حضرت ابو ہریرہ کے پاس نہیں ہوں گی، اور جو چیزیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی ان میں سے بعض چیزیں وہ ہوں گی جو حضرت ابن عباس کے پاس نہیں ہوں گی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بعض چیزیں وہ ہوں گی جو ابو ہریرہ کے پاس نہیں ہوں گی. ان تینوں کے پاس بعض چیزیں ایسی نہیں ہوں گی جو حضرت عائشہ کے پاس ہوں گی، لیکن ہر دور میں پوری شریعت باقی رہی ہے اور پوری شریعت باقی رہے گی، چاہے وہ تقسیم ہونے کی شکل میں ہو، کچھ ان کے پاس، کچھ ان کے پاس، کچھ ان کے پاس، کچھ ان کے پاس، کچھ ان کے پاس. تو پوری شریعت میراث نبوی ہے، اور انہیریٹس جو ہے ان کے پاس وہ پوری میراث جاتی ہے. تو باپ تو اکیلا ہے نا، تو اکیلا ہے تو 20 ایکر کی زمین اس کی اکیلے کی ہے، وہ اکیلا اس کا مالک ہے. جب وہ باپ مر گیا تو پیچھے 10 بیٹوں کو چھوڑ کے گیا، تو اس کے مر جانے کی وجہ سے یہ زمین ضائع نہیں ہوتی، ہر بیٹے کے پاس 2-2 ایکر چلی جاتی ہے. اب یہ 10 بیٹے مل کر کے اس زمین کی حفاظت کرتے ہیں، زمین تو رہے گی وہی. اور پھر یہ 10 بیٹے جو ہیں یہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر کے مریں گے، تو وہ 2-2 ایکڑ جو ہے وہ بھی تقسیم ہوگی. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میراث ختم ہو گئی، نہیں، میراث وہی ہے، وہ تقسیم ہو گئی. تو کوئی تفسیر کا کام کر رہا ہے، کوئی حدیث کا کام کر رہا ہے، کوئی حدیث میں زیادہ ماہر ہے، کوئی کم ماہر، فقہ میں کوئی زیادہ ماہر، کوئی کم ماہر، لیکن پوری شریعت دنیا میں موجود ہے. اور وہ تقسیم ہو گئی کن لوگوں میں؟ وارثین میں، انہیریٹرز میں. اور وہ انہیریٹرز کون ہے؟ لڑتے لوگ کہ ہم انہیریٹرز ہیں، نبیوں کے انہیریٹرز ہم ہیں. لڑتے لوگ کہ انہیریٹرز ہم ہیں. ایک گروپ کہتا کہ ہم انہیریٹرز ہیں، ہم نبیوں کے انہیریٹرز ہیں، دوسرا گروپ کہتا ہم ہیں. تو باپ کو ہمیشہ یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کے اوپر کوئی اور قبضہ نہ جمائے، اس لیے وہ برابر لکھ کر کے جاتا ہے کہ میری انہیریٹرز یہ ہیں، تاکہ کوئی اگر کھڑا بھی ہو جائے تو اسے بٹھایا جا سکے. تو آپ بھی اچھی طرح لکھ کر گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء. کوئی بھی دعویٰ کرتا رہے کہ نبیوں کی میراث ہمارے پاس ہے، یہ غلط ہوگا. نبیوں کی میراث علماء کے پاس ہے، اس لیے کہ میری اولاد یہ ہے، اور تقسیم ہو جائے گی جیسے کہ بڑھتے جائیں گے. ایک باپ ہے، جب وہ مر جاتا ہے اور پیچھے $1,00,000 چھوڑ کے جاتا ہے، اس کی ایک اولاد چائنا میں بیٹھی ہوئی ہے، ایک دبئی میں ہے، ایک انڈیا میں ہے، ایک پاکستان میں ہے، ایک بنگلہ دیش میں ہے، ایک انگلینڈ میں ہے، تو ادھر ادھر ہو جائے گی کہ نہیں؟ اس کی جائیداد، اس کے پیسے ادھر ادھر ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائے گی وہ. لیکن باقی ہے میراث. اسی طرح علماء جہاں جہاں ہے وہاں تقسیم ہے یہ میراث. لا تزال الطائفة من امتی قائمین علی الحق. اس میں ایک دوسری بات بھی بتا دی، مرا 10 بیٹے چھوڑ کر گیا، انہوں نے تقسیم کر دی. یہ 10 مرے،
ان کی اولاد نے تقسیم کر لی. لیکن کبھی کبھی آگے جا کر خاندان نسل بند ہو جاتی ہے, ان کی یہاں بھی اولاد نہیں, 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 تو میراث کا کیا ہوگا بھی؟ خاندان ہی ختم. کہا کہ میری یہ روحانی نسل ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی, یہ قیامت تک رہے گی. حتی یاتی امر اللہ لا تزال طائفۃ من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم. ان کی کوئی مخالفت کرے وہ ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے, رہے گی یہ جماعت. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم وارث ہیں اور میراث ہمارے پاس ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ اس میراث میں سے زیادہ حصہ ہم لیں. اس لیے کہ یہ میراث ایسی ہے کہ اس کے حصے مقرر نہیں. مادی میراث کے حصے مقرر ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ نہ کریں, آپ کا حصہ آپ کو ملے گا. خود دوسرے اگر کہیں گے, اگر شریعت کے پابند ہوں گے کہ بھائی آپ کا حصہ ہے, اور آپ منع کریں تو بھی, لیکن یہ چیز ایسی ہے کہ اس کے لیے محنت کریں. جو جتنی محنت کرے گا اس کی اتنی میراث اس کو زیادہ ملے گی. باپ مر کر جاتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ نہیں کہ یار ابا کے ایک ایک لاکھ ڈالر ہمارے حصے میں آئے, اگر 2 لاکھ آ جاتے تو اچھا ہوتا, 3 لاکھ آ جاتے, مگر مجبور ہوں اس لیے کہ سب کی اس میں حصہ ہے. یہاں ایسی بات نہیں ہے, یہ میراث ایسی ہے کہ جو جتنا چاہے لے سکتا ہے. اور یہ عجیب میراث ایسی ہے کہ ڈپلیکیٹ بھی ہو سکتی ہے, ایسا نہیں کہ 100 ڈالر کی نوٹ اس کے حصے میں چلی گئی تو اس کو میں نہیں لے سکتا. انما الاعمال بالنیات کی نوٹ اس کے حصے میں چلی گئی, میں بھی لے سکتا ہوں, اور یہ بھی لے سکتا ہے, اور یہ بھی لے سکتا ہے. یہ میراث ایسی ہے, جتنی چاہے لے سکتا ہے, جتنی چاہے. تو بھائی جتنی چاہے, تو خیال آتا ہے کہ میں نے اگر پہلے ہاتھ مار دیا تو آپ کے ہاتھ میں تو پھر تو نہیں آئے گی. کہا کہ نہیں, ایسا نہیں ہے, لاکھ آدمی بھی ہاتھ مارے پھر بھی وہ چیز باقی رہے گی, وہ جنت کے انگور کی طرح. جنت کا انگور توڑ کر ایک آدمی لے گیا تو وہی ہوگا, دوسرا آدمی بھی توڑ کے لے گیا پھر وہی ہوگا, جتنے آدمی لے جانا چاہے لے جائے. تو ہمارا کام کیا ہے بھائی؟ یہ جو میراث ہے, وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ. اب لینے والے پر ہے, لینے والے, لینے والے پر ہے. کوئی وارث ایسا ہوگا کہ مدرسے میں داخل ہوگا اور ایک چمچا لے کر ہی نہیں چلا جائے گا کہ بھائی مجھے یہ کافی, میراث تو بہت چھوٹا سا, کہ بھائی مجھے کسی مکتب میں پڑھا لیں گے اتنا کافی. اور کچھ وہ ہوں گے کہ ان کی پیاس بجھے گی نہیں, پیاس نہیں بجھے گی. وہ مدرسے میں داخل ہوں گے, اور مدرسے میں داخل ہو کر 6 سال تک طالب علم کیا کرتا ہے؟ میراث حاصل کرتا ہے؟ نہیں. 6 سال تک مدرسے میں داخل ہو کر یہ سیکھتا ہے کہ یہ میراث اپنے قبضے میں لائی کیسے جاتی ہے. تو اس میراث کو حاصل کرنے کا شوق ہوا کہ یہ میراث مجھے چاہیے, مجھے چاہیے, تو اب میں کیا کروں, طریقہ سیکھوں کہ کیسے یہ میراث حاصل کی جاتی ہے. تو کہ مدرسے میں داخل ہو جاؤ. اب 6 سال کے لیے مدرسے میں داخل ہو گئے اور 6 سال میں یہ سیکھ گیا, تو سکھانے کے دوران بھی چونکہ سیکھ رہا ہے, ڈرائیونگ کرنا سیکھ رہا ہے, تو ڈرائیونگ کرنے کے سیکھنے کے دوران بھی ڈرائیونگ تو کرتا ہے نا. تو علم یہ میراث کیسے حاصل کرنی ہے زیادہ سے زیادہ, وہ تو اصل سیکھ رہا ہوتا ہے, لیکن سیکھنے کے دوران بھی وہ حاصل ہوتی ہے, لیکن وہ پوری نہیں ہوتی, وہ فارغ ہونے کے بعد اثر حاصل کرنی ہوتی ہے. جب ہمیں امامہ پہنایا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس میراث کو حاصل کرنا آپ چاہتے تھے, اب آپ ایکسپرٹ ہو گئے ہیں, اب آپ کسی کے محتاج نہیں, جاؤ گھر جاؤ, فارغ ہو گئے, گھر جاؤ اور گھر جا کر کے کتابوں کو کھنگالو اور جو میراث حاصل کرنی ہو کرو, جتنی میراث حاصل کرنی ہو کرو.
ایک تو ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ اس میراث کو زیادہ سے زیادہ ہم طالب علمی کے زمانے میں بھی زیادہ سے زیادہ حاصل کریں, سیکھے طریقہ ہمارے بڑوں سے کہ یہ علم کیسے حاصل کیا جاتا ہے, ان کی تقریروں کو غور سے سنیں, کچھ سوالات ہوں تو سوالات پوچھیں, کلاس میں حاضری توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ, پھر تکرار کا اہتمام, مطالعہ کا اہتمام, اور فارغ ہونے کے بعد وفوق کل ذی علم علیم, اپنے سے جو بڑے علماء ہوتے ہیں ان کی تقریروں کو سنو, ان کے دروس میں بیٹھو, ان کی صحبتوں میں جاؤ, خود کا خوب مطالعہ کرو, اور خود کا اس طریقے سے مطالعہ کرو جو آپ کو چھ سال میں سکھایا گیا ہے. اپنے حدود اربع کو سمجھو, اپنے لمیٹیشنز کو سمجھو, اپنی باؤنڈری کو سمجھو, اس باؤنڈری میں رہ کر علم حاصل کرو, اور جہاں کہیں ضرورت پڑے تو اپنے بڑوں کی طرف رجوع کرو. یہ علم حاصل کرنے کا سلسلہ جاری رہے. کب تک جاری رہے علم حاصل کرنے کا سلسلہ؟ موت تک. موت تک. امام محمد رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا, انتقال ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ موت کیسے رہی, موت کیسی تھی؟ تو کب پتہ ہی نہیں چلا, مرا کب وہ پتہ ہی نہیں چلا, پتہ ہی نہیں چلا مرا کب. کیا مطلب مرا کب پتہ ہی نہیں چلا, مر گئی اور پتہ نہیں چلا؟ تو کہا کہ مکاتب کے ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا, مکاتب کے ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا, حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے. جب حل کر کے فارغ ہوا تو آدمی جب اندر ہوتا ہے, جب حل کر کے فارغ ہوتا ہے تو نظر اٹھاتا ہے کہ الحمدللہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. کہ جب اس مسئلے کو حل کر کے فارغ ہوا تو پتا چلا کہ میں تو دوسری دنیا میں آ گیا ہوں. پتا ہی نہیں چلا کہ مرا کب, اس عمل کو کرتے کرتے ہی چلا گیا, کرتے کرتے گیا اور جاتے جاتے کیا. ایسا نہیں کہ وہ کٹ ہو گیا وہ سلسلہ, تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ جب میں نے اس مسئلے سے فارغ ہوا تو پتا چلا کہ میں دوسری دنیا میں آ گیا ہوں. تو کرتے کرتے گئے اور جاتے جاتے کیا, یعنی اس سفر میں بھی وہ کام ہوتا رہا اور انہیں پتا ہی نہیں چلا. آخری وقت تک اس کام کو کرنا ہے, اور اس کو امپورٹ جو کر رہے ہیں, ہر علم کو امپورٹ کرنا ہے. ہمارے زمانے میں ایک محنت ہوئی ہے, ایک محنت ہوئی ہے بہت سالوں سے, اور وہ محنت ایک حد تک کامیاب ہو گئی. وہ کیا محنت ہے کہ جو بات عقل میں نہ آئے وہ قابل التفات نہیں, جو چیز عقل میں نہ قابل التفات نہیں, ریشنل, ہر چیز ریشنل ہی سوچو. یہ محنت کی گئی ہے, اس وجہ سے طلبہ بیچارے اپنی نادانی میں کہتے ہیں کہ مکاتب کے اور امہات الولد کے اور یہ رقیق کے اور غلام کے مسائل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, دنیا میں تب کہیں غلام نظر نہیں آتے, کہیں باندیاں نظر نہیں آتی. جس چیز کی ضرورت ہی نہ ہو جن مسائل کی, ان کو کیوں پڑھاتے ہیں مدارس والے؟ میراث میں کچھ چیزیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جس کی فی الوقت ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس کا ویلیو ہوتا ہے. میراث میں ایسی چیز آتی ہے, ایک زمین ہے بالکل کھنڈرات والی, کسی کام کی نہیں, لیکن میراث میں آ جاتی ہے تو کوئی اسے پھینک نہیں دیتا, اس لیے کہ اس کے ذہن میں ہی ہوتا ہے کہ یہ کسی وقت کام آ سکتی ہے. تو شریعت مطہرہ کے جتنے احکام ہیں وہ سب قیامت تک رہیں گے, اس لیے کہ ان کی ضرورت پڑتی ہے. اور ہمارا کام چونکہ پوری شریعت کی حفاظت ہے, اس لیے اس وقت کسی مسئلے کی ضرورت ہو نہ ہو ہمیں سیکھنا ضروری ہے. ہم نہیں سیکھیں گے تو آگے ہم پہنچائیں گے کیسے؟ وہ ہمارے اساتذہ کے پاس ہی رہ جائے گی. تو ہر چیز کو سیکھنا ہے, اور وہ چیزیں جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے اس پر عمل کرنا ہے.
ہر چیز کو سیکھنا ہے, اور جو ہماری زندگی سے تعلق رکھتی ہے اس پر عمل کرنا ہے, اور جو چیزیں دوسروں کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں ان تک وہ باتیں پہنچانی ہیں اور ان کو اس پہ عمل کروانا ہے. اور دوسرے طبقے کے جو علماء ہیں یعنی جو طلبہ ہیں اس وقت, ان کو پوری شریعت پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہمارا کام ہے. جو لوگ ایمان کی دولت سے بہراور ہیں ان کے معاملے میں تو یہ کام کرنے ہیں, اور جو ایمان کی دولت سے بہراور نہیں ہے ان کی بھی فکر کرنی ہے, ان کے لیے دعائیں کرنی ہے, اور جو کوشش ہو سکے وہ کوشش بھی کرنی ہے کہ وہ اسلام کو سمجھے, اسلام کی خوبیوں کو سمجھے, اور اسلام کی خوبیوں کو سمجھ کر اپنے اختیار سے خوش دلی سے وہ اسلام کو قبول کریں تاکہ انہیں بھی دارین کی سعادتیں حاصل ہوں, وہ بھی ہمارے انسانی بھائی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جب آتے ہیں وہ غیر مسلموں کی بھی فکر کرتے ہیں اور مسلموں کی بھی فکر کرتے ہیں, غیر مسلموں کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں اور مسلمانوں تک دین پہنچاتے ہیں اور دین پر ان کو عمل کرواتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اور تزکیہ کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں, اس لیے طالب علمی کے زمانے سے تزکیہ کی بھی فکر کرنی چاہیے. تزکیہ اپنے آپ کو کسی شیخ کامل سے وابستہ کرنا چاہیے, ایسا شیخ جس کو آپ ایڈمائر کرتے ہو, ایسا شیخ جس کے بارے میں عقیدت ہو کہ تزکیہ میں یہ شخص ماہر ہے, ایکسپرٹ ہے تزکیہ میں, ایکسپرٹ ہے, ایسا شیخ جس سے آپ کو محبت ہو, ایسا شیخ جس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی ہو, ویو لینتھ سیم ہو, ایسے شیخ سے وابستہ ہو کر ہلکے پھلکے انداز میں طالب علمی کے زمانے سے ہی تزکیہ کی فکر کرنی چاہیے. اور شیخ ماہر ہوگا, محقق ہوگا, وہ علم کے تقاضوں کو جانتا ہے, اس لیے آپ سے ایسا کوئی کام نہیں کروائے گا جس سے طلب علم میں نقصان ہو. تزکیہ کے بغیر انسان معاصی میں ڈوبا رہتا ہے, بد نظری میں مبتلا رہتا ہے, موبائل کے غلط استعمال میں لگا رہتا ہے, جس کی وجہ سے دل کے اوپر سیاہی آتی ہے, اور اس سیاہی کی وجہ سے علم میں برکت نہیں ہوتی. جب تزکیہ ہوگا تو دل صاف ہوگا, جب دل صاف ہوگا تو یہ دل علم کو کھینچے گا. شکو تو الا وکین سو حفظی فرشدنی الا ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور اللہ لا یهدی لعاصی. شکو تو الا وکین سو حفظی, میں نے اپنے استاد محترم امام وکی سے کہا کہ حافظہ کمزور ہے, جذب نہیں ہوتا علم. امام شافعی نے شکایت کی, فارشدنی الى ترک المعاصی. ڈاکٹر کو آپ یہ کہو کہ مجھے یہ پرابلم ہے تو ڈاکٹر فوراً سمجھ جاتا ہے کہ انڈر لائنگ پرابلم کیا ہے, تو کہا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ گناہوں کے بارے میں غور کرو اور زندگی میں کہیں معصیت نظر آئی تو چھوڑو اس کو. واخبرنی, اور مجھے خبر دی میرے استاد نے, بأن العلم نور, علم تو ایک نور ہے, اور گندے دل میں یہ نور نہیں اترتا. ونور اللہ لا یہدی لعاصی, اور نور کو ہانکا نہیں جاتا, نور کی رہنمائی نہیں کی جاتی ایسی جگہ کے اوپر جہاں معصیت کے دھبے ہوں. صاف ستھرا نفیس طبیعت والا آدمی ایسی کرسی پہ نہیں بیٹھے گا جس کرسی پہ گندگی لگی ہوئی ہو. علم بڑا صاف ستھرا ہے, نفیس ہے, اسی دل میں جاتا ہے جو دل صاف ستھرا ہو. تو تزکیہ سے علم میں برکت آئے گی, تزکیہ سے حافظہ قوی ہوگا,
حافظہ کبھی ہوگا. اسی لیے ہمارے سب بزرگوں کا حافظہ بہت کبھی تھا, اس لیے کہ دل ان کے ساتھ تھے. تو تزکیہ کی بھی فکر کرو, اس لیے کہ تزکیہ کی برکت سے جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں برکت ہوگی اور آسان ہوگا, اور اس علم پر جو عمل کرنا ہماری ریسپانسبلٹی ہے وہ بھی آسان ہو جائے گا. اب علم بھی خوب آ رہا ہے, عمل بھی خوب ہو رہا ہے, علم بھی بڑھ رہا ہے, عمل بھی بڑھ رہا ہے, تو باطن بہت بلند ہو جائے گا. اور پھر اس کی تبلیغ میں, اس کی تعلیم میں, اس کے آگے کے کاموں میں بہت برکت ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ ہو اس کے لیے اسباب ایسے مہیا کرتے ہیں کہ اس کا علم جو ہے بہت پھیلتا ہے, اس کی کہی ہوئی بات, اس کی لکھی ہوئی بات پھیلتی ہے, لوگوں کے قلوب میں پیوست ہو جاتی ہے, دلوں تک رسائی ہو جاتی ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے, پر نہیں, اس بات کے پاس ونگز نہیں ہوتی مگر طاقت پرواز رکھتی ہے, مگر اس کے پاس اڑنے کی طاقت ہوتی ہے, وہ بہت دور تک جاتی ہے. اور دل کی حالت کب ہوگی, دل سے کب بات نکلے گی, جب تزکیہ ہو. اس لیے طالب علموں کو تزکیہ کی بھی فکر کرنی چاہیے. تو اللہ تعالی شانہ ہمیں علم کو حاصل کرنے کی اور علم دوسروں تک پہنچانے کی نہ بجھنے والی پیاس عطا کرے, اور اللہ تعالی شانہ ہمیں اس علم پر تزکیہ کرا کے عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی شانہ بصد کو خلوص مدت مدید تک اشاعت دین, اشاعت طریق, اشاعت سلوک اور خدمت خلق کے لیے قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.